الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی تین آیتیں ہیں جو ابھی ہمارے حافظ صاحب نے نماز میں ہمارے سامنے پڑھی. ان آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ امن والہ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے جو مختصر سا مضمون ہے، اور آج تقریر بھی مختصر ہی کرنی ہے. مجھے یہ حکم ملا ہے کہ پون گھنٹے کا بیان کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا دھندہ ہوگا، تو اس لیے زیادہ انتظار بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑے سے وقت میں مختصر سا ہی موضوع اور مضمون آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے میں نے یہ آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کریمہ کا سلیس مختصر واضح ترجمہ پہلے ذہن میں لے لیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے، یعنی پیپل آف بکس میں سے، اور مشرکین میں سے، یعنی آئیڈل کے پوجنے والے جو ہیں، مورتیوں کے جو پوجنے والے ہیں مشرکین، ان میں سے جن لوگوں نے انکار کیا، الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، وہ جدا ہونے والے نہیں تھے. لم یکن منفکین، کس چیز سے؟ اپنے طریقے سے، جس طریقے پر وہ تھے. اہل کتاب اپنے طریقے پر تھے، مشرکین اپنے طریقے پر تھے، وہ اپنا طریقہ چھوڑنے والے نہیں تھے، اس سے ہٹنے والے نہیں تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس کلیئر دلیل. جب تک کلیئر دلیل ان کے پاس نہ پہنچے، وہاں تک وہ اپنی روش، اپنی وے، راستہ چھوڑنے والے نہیں تھے. کون لوگ؟ اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، وہ دونوں اپنی روش چھوڑنے والے نہیں تھے، وہ اپنی روش اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں جب ان کے سامنے بالکل کلیئر کٹ واضح دلیل آ کر کھڑی ہو جائے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. بینہ کیا ہے؟ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑے رسول ہیں وہ تشریف لے آئے. جب تک وہ سب سے بڑے رسول تشریف نہیں لے آئیں گے، اب دنیا گمراہی کے اس درجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس دنیا کو گمراہی کے دلدل میں سے نکالنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی. بس اب ایک ہی شکل ہے کہ سب سے بڑے جو اللہ کے رسول ہیں وہ تشریف لے آئیں تو ہی یہ اپنی گمراہی سے نکل سکتے ہیں. رسول من اللہ، یہ ہیں سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، محمد مصطفی، فخر دو عالم، خلاصہ کائنات، تاجدار مدینہ، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہے. ان کا تذکرہ ہے کہ جب تک سب تمام رسولوں کے جو سردار ہیں وہ نہیں تشریف لائیں گے، وہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اب لوگوں کے گمراہی سے نکل کر ہدایت میں آنے کا اور کوئی شکل باقی نہیں رہی. پھر وہ رسول من اللہ، رسول میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑے فرشتہ دے، اللہ کی طرف سے بہت بڑے بھیجے ہوئے. پھر یہ فرمایا کہ وہ بھی خالی ہاتھ آئیں گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ اللہ کے بہت بڑے رسول بھی اگر خالی ہاتھ آئے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ وہ اس حال میں آئیں یتلو صحف مطہرہ، اس حال میں آئیں کہ وہ پاکیزہ صحیفوں کو پڑھ رہے ہوں، یعنی حامل قرآن بن کر آئیں. وہ پاکیزہ صحیف ہے قرآن کریم، قرآن کریم جو ہے 113 صحیفوں کا مجموعہ ہے، قرآن کریم 114 صحیفوں کا مجموعہ ہے. قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں اور یہ ہر سورت ایک الگ صحیفہ ہے، ایک الگ مضمون ہے، ایک الگ سبجیکٹ پر ہے، سب کے الگ الگ ہیں. تو یہ جو 114 سورتیں ہیں، یہ 114 صحیفے ہیں، یہ تمام صحیفوں کا مجموعہ قرآن کریم ہے. ان صحیفوں کو پڑھتے ہوئے جب تک بہت بڑے اللہ کے فرشتادے نہیں آئیں گے وہاں تک یہ اپنی روش سے جدا ہونے والے نہیں. یتلو صحف مطہرہ، کیوں ان پاکیزہ صحیفوں میں کیا خوبی ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے آئیں گے تو ہی یہ لوگ گمراہی سے نکلیں گے. فرمایا فیہا کتب قیمہ، ان پاکیزہ صحیفوں میں قیمتی مضامین ہیں. کتب ان کے معنی مضامین، ان پاکیزہ صحیفوں میں قیمتی مضامین ہیں. تو وہ جو قرآن کریم میں قیمتی مضامین ہیں، وہ قیمتی مضامین اثر انداز ہوں گے اور اس کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے تو یہ اپنی غلط رویش سے ہٹ کر راہ ہدایت پر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی شکل ان کے راہ ہدایت پر آنے کی نہیں. یہ ان آیات پاک کا، یہ جو تین آیتیں ہیں، ان تین آیتوں کا صرف ترجمہ کیا ہے میں نے، اور ترجمہ اس انداز سے کیا ہے کہ آپ مطلب بھی سمجھ گئے ہوں گے، خلاصہ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو پوری بات بھی پا گئے ہوں گے. اب میں پیچھے سے چل کر کے تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں، پھر تفصیل عرض کر کے پھر اس کا نچوڑ بیان کر دوں گا. ان آیات کریمہ میں سب سے پہلا سمجھنے کا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں دو اصطلاحی لفظ ہیں، ٹرم اصطلاحی لفظ ہیں دو، ایک ہے مؤمن اور ایک ہے کافر، یہ دو اصطلاحی لفظ ہیں. اور کافر کے معنی ہیں لغوی یعنی ڈکشنری میں کافر کے معنی، عربی ڈکشنری میں کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، ریجیکٹ کرنے والا، نہ ماننے والا. اور مومن کے معنی عربی ڈکشنری میں ہے مان لینے والا. اور یہ ایک دوسرے کے مقابل لفظ ہیں، مومن اور کافر یہ دوسرے کے مقابل لفظ ہیں. کسے کہا جاتا ہے مومن اور کسے کہا جاتا ہے کافر؟ دیکھو دنیا میں سبھی مذاہب تقریباً اللہ کو مانتے ہیں، صحیح مانتے ہوں یا فالٹ کے ساتھ مانتے ہوں، بہرحال اللہ کو سبھی مذاہب مانتے ہیں. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جو اللہ کو نہ مانتا. کہ کمیونزم نہیں مانتا، کمیونزم بھی کوئی مذہب ہے، وہ تو ایک اکنامک آئیڈیا ہے. کمیونزم کوئی مذہب نہیں، وہ تو ایک اکنامک آئیڈیا ہے. میں مذاہب بیان کرتا ہوں کہ جتنے دنیا میں ریلیجن ہے وہ کمیونزم یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے، وہ تو ایک اکنامک آئیڈیا ہے. دنیا میں جتنے ریلیجن ہیں کوئی ریلیجن شاید ہی ایسا ہو کہ صحیح طریقے پر یا غلط طریقے پر اللہ کو نہ مانتا ہو، سبھی مذاہب اللہ کو تو مانتے ہیں. پھر مومن اور کافر، ماننے والے اور نہ ماننے والے، یہ کس کو کہیں گے؟ اللہ کو تو سب مانتے ہیں. لہذا میرے بھائیو سمجھو کہ یہ کسوٹی ہے. اللہ جو رسول ہر زمانے میں بھیجتے ہیں، ایک زمانے میں نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں ہمارے حضور کو بھیجا. مختلف زمانوں میں اللہ نے اپنے مختلف رسول بھیجے. تو جس زمانے میں جو رسول تشریف لائے اس رسول کو مانتا ہے وہ نہیں مانتا، رسول کو مانتا ہے، مانتا ہے مومن. رسول کو اس اللہ کے اس نئے بھیجے ہوئے رسول نہیں مانتا، نہیں مانتا وہ کافر. دیکھو معیار اور کسوٹی یہ ہے. بہت سے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات غلط بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مومن یعنی اللہ کو ماننے والا ہے اور کافر یعنی اللہ کو نہ ماننے والا. پھر ان کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہندو تو پرمیشور کو مانتے ہیں، یہ کافر کیسے ہو گئے؟ یہ پیپل آف بکس جو ہیں یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، کافر کیسے ہو گئے؟ اس لیے ان کو یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو. اللہ کو تو دنیا کے سارے مذاہب مانتے ہیں، صحیح غلط جیسا بھی مانتے ہیں مانتے ہیں. مومن اور کافر ہونے کا مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. اللہ کا ماننا تو گویا یہ قضیہ مسلمہ ہے، طے شدہ بات ہے. مسئلہ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں جو رسول بھیجے ہیں اس رسول کو بھی مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے تو مومن، نہیں مانتا، نہیں مانتا کافر. پھر یہ بھی اس کے ساتھ شرط ہے کہ جو جس جو نیا رسول تشریف لائے ہیں اس رسول کو بھی ماننا ہے، اور اس سے پہلے پاسٹ ٹینس میں جتنے رسول اور ان کی کتابیں آ چکی ان سب کو بھی ماننا ہے. اگر گزرے ہوئے زمانے کے کسی رسول کو یا اس کی کتابوں کو نہیں مانے گا وہ بھی مومن نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے. اچھا فیوچر میں جو آنے والے ہیں، فیوچر میں آنے والے ہیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے. فیوچر میں جو آنے والے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے، ابھی وہ آئے نہیں، لیکن جو فیوچر میں آنے والے ہیں ان رسولوں کو بھی ماننا ضروری ہے، ان کی کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے، تو وہ مومن بنے گا. رسولوں کو مانے بغیر، رسولوں کو مانے بغیر، رسول ون رسول نہیں، رسولوں کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. جس رسول کا زمانہ ہے اسے ماننا ہے، اس سے گزشتہ جتنے رسول آ چکے، جتنی کتابیں آ چکی انہیں ماننا ہے، جتنے آگے رسول آنے والے ہیں اور کتابیں آنے والی ان کو ماننا ہے، تب وہ مومن بنے گا. اور اس رسالت کے مسئلے کو نہیں مانتا تو کافر. فیوچر والی بات جو آپ حضرات کے شاید سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں دلیل پیش کروں. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے عہد الست میں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت سارے انسان پیدا کیے گئے تھے، اور سارے انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تعالی نے ایک عہد تو لیا تھا، الست بربکم، بتلاؤ میں کیا تمہارا پروردگار پالنہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار پالنہار ہیں. ایک تو عہد یہ لیا گیا تھا، ایک عہد اس موقع پر رسالت کا لیا گیا تھا، رسالت کا بھی عہد لیا گیا تھا، اس کا ذکر ہے تیسرے پارے کے آخری رکوع میں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اس آیت کریمہ کی بہت لمبی تفصیل ہے، اس کے تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں تمام پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ آخری رسول یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے یا نہیں. سب نے کہا ان پر ایمان لائیں گے. تو معلوم ہے کہ فیوچر میں جو آنے والے رسول ہیں وہ بھی اگر آ جائیں، جب تک آئیں تو ان کے ایمان لانے کو مطلب، لیکن وہ آ جائیں کسی نبی کے زمانے میں آ جائیں تو ان پر ایمان لانا ضروری. اور گزشتہ نبیوں کا تو آپ جانتے ہی ہیں، وہ اس کے لیے کوئی بڑی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آیت پاک جس پر آج تراویح ختم کی گئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مومنین وہ ہیں جو حضور پر اتری ہوئی وہی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور حضور سے پہلے جتنے نبیوں پر وحیاں اتری ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں. تو مومن ہونے کے لیے گزشتہ تمام رسولوں پر اور ان کی وحیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ رسالت کا مسئلہ ہے، اس رسالت کے مسئلے پر سارا کا سارا مدار ہے مومن اور کافر ہونے کا. جو رسالت کے مسئلے کو مانتا ہے وہ مومن ہے، رسالت کے مسئلے کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. دیکھو اس آیت کریمہ میں ایک نقطہ اور ہے جو علماء کرام نے بیان کیا ہے، اسے بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ کام کا نقطہ ہے اور اس ملک میں اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنین وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، والذین یؤمنون بما انزل من قبلک. اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہوتا تو یہاں ضروری تھا کہ اور ایمان لاتے ہیں اس نبی پر جو آپ کے بعد آئیں گے، اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. لیکن صرف گزشتہ کا ذکر کیا، آئندہ کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ آئندہ سلسلہ بند ہو گیا، اب آئندہ کوئی نبی نہیں آنے والا. چنانچہ قرآن کریم میں سری آیت ہے سورہ احزاب میں ختم نبوت کی کہ حضور خاتم النبیین ہے، اس کی سری آیت ہے، مگر اس آیت کریمہ سے بھی علماء کرام نے یہ ختم نبوت کا مسئلہ نکالا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کیوں؟ اب ہمارے لیے یہ ایمان ضروری ہے، حضور پر ایمان ضروری ہے، حضور کی وحی پر ایمان ضروری ہے، اور حضور سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر ایمان ضروری ہے، ان کی وحیوں پر ایمان ضروری ہے. آگے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نیا نبی حضور کے بعد نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ سابقہ نبی ہے، پہلے کے نبی، وہ نئے نبی نہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت پر برقرار رہ کر تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہو کر اتریں گے، اور قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، اور قرآن و حدیث کا فالو کریں گے، اور اس کے مطابق تمام مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے. اپنی جو نبوت تھی اس کی، انجیل کی اور ان کی، اس کے مطابق امت کی رہنمائی، انسانوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، اس کا فالو نہیں کریں گے. ان کی نبوت اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن وہ موقوف ہو گئی. حضور کے دنیا میں تشریف لاتے ہی اس کا زمانہ موقوف ہو گیا. اب وہ تشریف لائیں گے تو حضور کے ایک امتی ہو کر تشریف لائیں گے. یہاں بعض بھائی دو سوال کیا کریں، ایک سوال تو یہ کیا کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تو ان کا بڑا نقصان ہو گیا، ان کی نبوت ہی ختم ہو گئی. ان کی دنیا میں آنے سے تو ان کا نقصان ہوا کہ ان کی نبوت ختم ہوئی؟ جواب ہے کہ ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت ہے، نبوت موقوف ہوئی، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے دنیا کے کسی ملک کا کنگ، پرائم منسٹر،
پریزیڈنٹ ملک کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے آپ اس کناڈا میں آئے 15 دن کے دورے پر. تو یہ 15 دن کناڈا کا دورہ کرے گا, اس درمیان میں وہ اپنے ملک کا پرائم منسٹر ہے یا ختم ہے, اپنے ملک کا کنگ ہے یا ختم ہے, مگر 15 دن جو یہاں رہے گا تو ان 15 دن میں کون سے قوانین کا وہ فالو کرے گا؟ گاڑی لے کر روڈ پر چلے گا تو کون سے قوانین کا فالو کرے گا؟ دائیں طرف چلائے گا یا بائیں طرف چلائے گا؟ اس کے ملک میں بائیں طرف چلاتے ہیں, یہاں کہاں چلائے گا؟ یہاں اس ملک کے قوانین کا فالو کرنا پڑے گا. اگر رونگ چلے گا پولیس ٹکٹ دے گی, لیجیے جناب, اسے بھی ٹکٹ دے گی پولیس. اب کوئی کہے کہ بھئی اس کے کینیڈا والے سے بڑا نقصان ہو گیا, اس کی بیچاری کی حکومت گئی. نہیں, حکومت نہیں گئی, اس کی حکومت اتنی برقرار ہے, اس کے ملک میں برقرار ہے, اس کی حکومت برقرار ہے, اس کے ملک میں برقرار ہے. یہ دوسرے کے پروونس میں آیا ہے, لہذا یہاں اسے اس پروونس کے قوانین کا لا کا پابندی کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ زمانے کے اعتبار سے سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے, اس زمانے میں ان کی حکومت برقرار ہے, وہ ختم نہیں ہوئی. ان کا زمانہ ختم ہو گیا حضور کے تشریف لانے پر, وہ زمانہ اینڈ آ گیا اس کا. اب جب تشریف لائیں گے حضور تو دوسرے کے زمانے میں تشریف لائیں گے, نبی آخر الزمان کے زمانے میں تشریف لائیں گے, لہذا اب ان کی نبوت کے جو قوانین اور بائی لاز ہیں وہ اب جاری نہیں ہوں گے. اب وہ قرآن و حدیث پر خود بھی عمل کریں گے اور قرآن و حدیث کے مطابق پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کریں گے, گائیڈنس کریں گے. ایک سوال دوسرا کیا کریں ہمارے طالب علم, اور یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ ہمارے طالب علموں سے بھی زیادہ ذہین ہیں. اللہ نے عقل دی, فہم دیا, سمجھ بوجھ دی, یہ بہت ذہین ہے, اس لیے جو سوال ہمارے طالب علموں کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے وہ یہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے ذہنوں میں. وہ سوال یہ کریں کہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو حنفی ہوں گے یا شافی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے؟ یہ طالب علم سوال کیا کرے, یہ سوال آج بھی پیدا ہو سکتا ہے. ہم اس کا جواب, اس کا یہ کتابوں میں یہ جواب لکھا ہے کہ وہ مجتہد مطلق ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو مجتہد مطلق ہوں گے, وہ کسی اسکول آف تھاٹ کا فالو نہیں کریں گے, وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے دین کو اخذ کریں گے اور مسلمانوں کو اس کے مطابق رہنمائی کریں گے. یہ کتابوں میں لکھا ہے, لہذا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا, وہ نیا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کیا اس زمانے میں مجتہد مطلق پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک طرح طرح کا سوال ہے, طالب علم بھی کریں اور اس ملک کے لوگ بھی کریں کہ کیا اب مجتہد مطلق پیدا ہو سکتا ہے. اور مجھے یہیں کناڈا میں ایک دو بھائی نے کیا بھی یہ سوال, تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو دو مسئلے ہیں, ایک تو ہے پوسیبل, ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے اور دلیل ہو سکنے کی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, آگے بہت دور قیامت کے قریب میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام مجتہد مطلق ہوں گے, تو معلوم ہے کہ پوسیبل ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی ہوا کوئی مثال واقعی ہے عالم واقعی میں کوئی ہوا؟ جواب یہ کہ ہونا بہت مشکل ہے, ہونا بہت مشکل ہے, مجتہد مطلق ہونا بہت مشکل ہے. ہو تو سکتا ہے, ہو سکنے میں تو آسمان بھی ٹوٹ کے نیچے گر سکتا ہے, وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہونے ہو سکنے میں تو کوئی اشکال نہیں, کیونکہ آگے عیسیٰ علیہ السلام مجتہد مطلق ہونے ہیں. لیکن مجتہد مطلق ہونا, ہونا بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ سن لو, اسے سمجھ لو مسئلے, اس مسئلے میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس لیے اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لو. مجتہد مطلق کسے کہتے ہیں؟ مجتہد مطلق اسے کہتے ہیں, مطلق کے معنی ہے کمپلیٹلی, لفظ مطلق کے معنی ہے کمپلیٹلی. اور مجتہد کے معنی تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سے وہ دین کو سمجھ کر لے, اور کمپلیٹلی کا مطلب یہ کہ وہ کسی کا فالو نہ کرے, کسی کا فالو کیے بغیر وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں سے دین کو سمجھ کر لے, یہ مجتہد مطلق ہے. اور ایک مجتہد مقید ہوتا ہے, مجتہد مطلق کے مقابل ہے مجتہد مقید. مجتہد مقید یہ ہے کہ کسی اسکول آف تھاٹ کا فالو کرتے ہوئے قرآن و حدیث میں سے دین نکالے. مجتہد مطلق ہر زمانے میں ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں نہیں, ہوتے ہیں. اگر مجتہد مقید نہ ہو, اگر مجتہد مقید نہ ہو تو دنیا کی گاڑی ایک قدم آگے چل ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ میرے بھائیو روز نت نئے مسائل اور نت نئی صورتیں وجود میں آتی رہتی ہیں، اور جو نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کے احکام پچھلی کتابوں میں نہیں ہیں. پھر وہ احکام کہاں سے مفتی صاحب بیان کرتے ہیں؟ وہ ایک اسکول آف تھاٹ کا فالو کر کے قرآن و حدیث میں اور فقہ میں سے لے کر نئے احکام بیان کرتے ہیں. تو مجتہد مقید ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور ہونا ضروری ہے. مجتہد مقید کے بغیر دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی، ایک قدم دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی. اسلام بہت پیچھے رہ جائے گا، دنیا بہت آگے نکل جائے گی. لیکن مجتہد مطلق کا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ مجتہد مطلق یہ ہے کہ کسی اسکول آف تھاٹ کا فالو کیے بغیر ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے دین کو اخذ کرے. یہ بات بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ دیکھو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آئے گا حدیث شریف میں کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کون سی حسن ہے. حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، کون سی صحیح لے جاتی ہے، کون سی حسن صحیح لے گئی رہی ہے، کون سی حسن لے جاتی ہے، کون سی حسن لے گئی رہی ہے، کون سی ضعیف محتمل ہے، کون سی ضعیف جدہ ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی مرسل ہے، کون سی معلق ہے، کون سی معضل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا قسمیں ہیں. یہ پوری کتاب اکٹھا کر دو، اتنی قسمیں ہیں حدیث کی. تو اب یہ سارا ذخیرہ حدیث ہے، اس ذخیرہ حدیث میں سے کون سی حدیث کیسی ہے یہ اسے خود فیصلہ کرنا پڑے گا، کسی کا فالو نہ کرے. آج دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے کہ کوئی آدمی یہ فیصلہ خود کر ہی نہیں سکتا. اسے جو پہلے محدثین گزر گئے ان محدثین کا فالو کرنا ہے. امام بخاری کی رائے یہ ہے، امام مسلم کی رائے یہ ہے، فلاں امام کی رائے یہ ہے. امام اعظم نے صحابی سے حدیث سنی، صحابی نے حضور سے سنی. تو صحابی امام اعظم کے استاد ہیں، آدمی اپنے استاد کو جانتا ہے. امام اعظم کی چھ صحابہ سے ملاقات ہے، امام اعظم کی چھ صحابہ سے ملاقات ہے، اور یہ ملاقات اور انہوں نے ان سے حدیثیں سنی. تو ابھی بیچ میں ایک صحابی ہے، صحابہ تو سب معتبر ہیں، لیکن صحابہ سے تھوڑی حدیثیں سنی ہیں. زیادہ تر حدیثیں ہیں اس میں امام اعظم اور حضور کے بیچ میں دو راستے ہیں، ایک تابعی کا اور ایک صحابی کا. تو صحابی کو تو جانچنا ہے ہی نہیں، صحابہ تو سب معتبر ہیں، اور یہ تابعی امام اعظم کے استاد ہیں، اور اس آدمی اپنے استاد کو جانتا ہے، اچھا ہے برا ہے کیسا ہے. اس لیے امام اعظم کو کسی بھی حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ حدیث معتبر ہے غیر معتبر ہے، انہیں کسی کا قول کے فالو نہیں کرنا، وہ خود فیصلہ کرتے. یہی حال امام مالک علیہ الرحمہ کا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان میں 10 سال کا فرق ہے. امام اعظم 10 سال بڑے ہیں اور امام مالک 10 سال چھوٹے ہیں. چونکہ امام مالک 10 سال چھوٹے ہیں تو اس لیے امام مالک نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہوئی ان کی، لہذا امام مالک کی سندوں میں بیچ میں دو ہیں، مالک ان نافع ان ابن عمر ان رسول اللہ. امام مالک روایت کرتے نافع سے، وہ ابن عمر سے، وہ حضور سے. تو ابن عمر تو صحابی ہیں اور نافع امام مالک کے شاگرد ہیں، اس شاگرد اپنے استاد کو جانتا ہے، لہذا امام مالک کو بھی کسی حدیث کے بارے میں کہ حدیث معتبر ہے غیر معتبر ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود فیصلہ کریں گے. اور امام شافعی علیہ الرحمہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. غرض یہ چاروں امام اتنے حضور کے زمانے سے قریب ہیں کہ ان کے اور حضور کے درمیان میں یا تو ایک واسطہ ہے یا دو واسطے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 3 واسطے ہیں. اب یہ 2-3 واسطے جو بیچ میں ہیں ان میں سے ایک تو صحابی ہو گیا، تو اب 2 واسطے ہیں. ان 2 واسطوں کو تو آدمی جانتا ہے، اپنے استاد کو بھی پہچانتا ہے، استاد کے استاد کو بھی پہچانتا ہے. تو اس لیے ان چاروں اماموں کو یا اس زمانے کے جو دوسرے امام تھے وہ حضور کے زمانے سے اتنے قریب تھے کہ انہیں کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کی رائے اور کسی کے اوپینین کا فالو نہیں کرنا. پھر جب زمانہ آگے بڑھ گیا اور ہمارے درمیان اور حضور کے درمیان میں 10 واسطے ہو گئے، 15 واسطے ہو گئے، 20 واسطے ہو گئے، 25 واسطے ہو گئے، تو یہ 20 کے 20 واسطے ہیں، یہ جتنے درمیان میں 20 آدمی ہیں ان سب کے حالات معلوم ہوں، ان میں کون کس درجے کا ہے، تب حدیث کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو آج میری سند حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑتی ہے، 36 واسطے ہیں، 36 واسطے ہیں. میں جو حدیث پڑھاتا ہوں دیوبند میں بیٹھ کر تو میں حضور سے مجھ تک حدیث پہنچی بیچ میں 36 واسطے ہیں. ان 36 واسطوں میں سے آدھوں کو تو میں نام بھی مجھے یاد نہیں کون ہے. اب بتاؤ جب میں اپنی سند اور اپنا جو سیریز ہے اپنے اساتذہ میں سے آدھوں کا نام بھی نہیں جانتا تو میں کیسے فیصلہ کروں گا یہ حدیث کیسی ہے؟ مجھے لامحالہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے قول کا فالو کرنا پڑے گا, امام مسلم کے قول کا فالو کرنا پڑے گا, امام ترمذی کے قول کا فالو کرنا پڑے گا. ان کے احوال وہ جو کہیں گے کہ حدیث ایسی ہے یہ حدیث ایسی ہے مجھے ماننا پڑے گا. لہذا آج کوئی مجتہد مطلق کیسا ہوگا؟ اس لیے کہ مجتہد مطلق تو قرآن اور حدیث سے صرف دین لینا ہے اور حدیث کے بارے میں تو وہ خود فیصلہ کر ہی نہیں سکتا, اسے کسی دوسرے کا فالو کرنا ہے تو مجتہد مطلق کہاں ہوگا؟ کوئی مجتہد مطلق ہو ہی نہیں سکتا. یا دوسری مثال لو, قرآن و حدیث میں سے دین اخذ کرنے کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں, اس کو ہم اصول فقہ کہتے ہیں. کچھ اصول ہیں, پرنسپلز ہیں, ان پرنسپلز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے قرآن و حدیث میں سے دین اخذ کیا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے. یہ 1400 سال میں یہ فن اتنا مکمل ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی اب اضافہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اور کسی کا کوئی مائے کا لال ہو تو آئے دنیا میں سامنے اور ذرا کوئی نیا پرنسپل بنا کے دکھائے ہمیں. یہ فن اتنا مکمل کر دیا ہے پچھلے بزرگوں نے کہ اب اس میں کوئی نیا قاعدہ اور نیا ضابطہ کوئی نکال ہی نہیں سکتا. تو اب اور اگر نکالے بھی دو چار ضابطے نکالے گا, باقی ضابطوں میں ان کا فالو کرنا ہے. یا تو حنفی اصول فقہ کا فالو کرے گا, یا مالکی اصول فقہ کا فالو کرے گا, یا شافعی اصول فقہ کا فالو کرے گا, یا سب کے یہاں سے چندہ کر کے تھوڑا تھوڑا لے کر محرم کا کھچڑا پکائے گا. نیا کرے گا تو نیا کیا کرے گا, سب کے یہاں چندہ کرے گا اور چندہ کر کے محرم کا کھچڑا پکائے گا. غرض کوئی نئی اصول فقہ آج وضع کر نہیں سکتا, بنا نہیں سکتا. اور جب تک اصول فقہ وضع نہیں کرے گا تو مجتہد مطلق کیسے ہوگا؟ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو جائیں گے؟ وہ تو اور قیامت کی طرف دور ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہو جائیں گے؟ وہ تو اور قیامت کی طرف دور ہیں. جواب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, ان کی نبوت ختم تھوڑی ہو جائے گی. اور نبی پر جو وحی آتی ہے وہ وحی جاری رہے گی, وحی کو بند تھوڑی ہو گئی. کہ وہ ان کے زمانے میں وحی بند ہو گئی وہ آئے گی, مگر اب وحی آئے گی شریعت محمدی کے مطابق. اب ان پر وحیاں جو آئیں گی وہ شریعت محمدی کے مطابق وحیاں آئیں گی. تو اب ان کو حدیث کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے, قرآن کی کسی آیت کے سمجھنے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, تو ان پر تو وحی آ رہی ہے اور وحیوں کے ذریعے سے کون سی حدیث معتبر ہے کون سی نہیں ہے وہ فیصلہ کر لیں گے. کون سی آیت کا کیا مطلب ہے کیا مطلب غلط ہے وہ وحی سے فیصلہ کر لیں گے. تو ان کے لیے وحی کا سلسلہ جاری ہے. تو اس لیے ان کے پاس تو اتنا بڑا سورسز ہے کہ جو کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پر قیاس نہ کرو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بات تو جہاں تک پوسیبل کی بات ہے تو پوسیبل تو ٹھیک ہے کہ مجتہد مطلق ہو سکتا ہے, قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, مگر ہونا ہے مشکل, کوئی ہوا نہیں ہے. اور آج یہ بات کہ کوئی مجتہد مطلق بن جائے بہت مشکل ہے, اور مشکلی کی وجہ میں نے یہ سمجھائی کہ مجتہد مطلق بننے کے لیے اسے کسی کا فالو کیے بغیر ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے دین اخذ کرنا ہے. اور آج صورتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں اخذ کر سکتا کوئی, اسے حدیث کس درجے کی ہے اس کے بارے میں اسے محدثین کا فالو کرنا پڑے گا, اصول فقہ میں اسے جو پچھلی اصول فقہیں بن چکی ان کا فالو کرنا پڑے گا. خیر بات دوسری طرف چلی گئی. مولانا کا ایک سوال یہ ہے, یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے اسے سمجھ لو, اور مولانا نے ایک سوال کیا تو مجھے بھی اجازت دیں گے میں بھی ایک سوال کر دوں. مولانا کا سوال یہ ہے کہ یہ چار مذاہب جو ہیں ان میں انحصار کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے کہ چار میں کوئی انحصار نہیں تھا, چار میں کوئی انحصار نہیں تھا. ہماری ہدایہ آخرین ہے, ان ہدایہ آخرین میں ان چار اماموں کے علاوہ اور کئی اماموں کے مذاہب بیان کیے جاتے ہیں. ابن ابی لیلہ, ابن شبرمہ, یہ کوفہ ہی کے امام اعظم کے زمانے کے دو مجتہد تھے, اور ان کے جو مسائل میں اختلافات ہیں وہ ہماری فتنہ ہدایہ آخرین میں بیان کیے جاتے ہیں. اور حدیث شریف کی کتابوں میں تو اتنے لوگوں کے اختلافات بیان کیے جاتے ہیں، مثلا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، ترمذی میں جگہ جگہ ان کے اختلافات ہیں کہ سفیان ثوری یہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ، اور پتہ نہیں کون کون مجتہد تھے اسی زمانے میں، جو چار ائمہ ہیں ان کے زمانے کے بہت سے مجتہدین تھے، اس زمانے میں وہ سب مجتہدین تھے، ان کی رائے، ان کے اجتہادات معتبر تھے اور ان کا فالو کرنے والے بھی لوگ تھے. پھر آگے کیا ہوا، زمانہ آگے چلتا گیا، ہم نے ایک مکان بنایا تھا، اس میں ہم نے 10 ونڈو رکھے تھے، لیکن ہوتے 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 اس میں سے 6 ونڈو بلاک ہو گئے، کھلتے ہی نہیں، اللہ کے بندے بتیرا جھٹکے دیتے ہیں، بتیرے جھٹکے دیتے ہیں، زنگ لگ گئے، 6 ونڈو بلاک ہو گئے. اب 4 ہی ونڈو کھلتے ہیں، گرمی لگتی بھی ونڈو کھولو، انہیں 4 کھول کر بیٹھ گئے، ارے 5ویں کو کھول کر 5واں نہیں کھلے گئے، کیوں کہ وہ بلاک ہے. تو کوئی کہے کہ اس گھر میں 4 ہی ونڈو، نہیں، ونڈو 310 لگے ہوئے ہیں، مگر بکیاں بلاک ہو رہے ہیں، وہ کھلتے نہیں. یہ سلسلہ یہاں پیش آیا کہ جب زمانہ آگے بڑھا تو آگے بڑھتے 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 جو شاگرد ہوئے، تو یہ 4 امام ہیں، ان 4 اماموں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد، اور جو ان استاد سے پڑھا اسی کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، کتابوں میں لکھتے گئے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور وہ جو دوسرے مجتہدین تھے ان کے شاگرد بڑھنے کے بجائے دن بدن گھٹتے چلے گئے، اور شدہ شدہ ان کا کوئی شاگردوں کا سلسلہ رہا ہی نہیں. شاگردوں کا سلسلہ نہیں رہا تو ان کے مذاہب کی تفصیلات کتابوں میں کسی نے ضبط نہیں کی. آج ہم سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی کمپلیٹلی فقہ جاننا چاہیں، کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں. آج ہم ابن ابی لیلہ کی کمپلیٹلی فقہ جاننا چاہیں، کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں. ابن شبرما کی مکمل فقہ جاننا چاہیں، کوئی ذریعہ نہیں. کیوں؟ ان کے شاگردوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اچھے شاگرد نہیں ملے ان کو، اور شاگردوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور شاگردوں کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے ان کے علوم مندرس ہو گئے، یعنی مٹ گئے پیچھے. تو آج اگر ہم ان کا فالو کرنا چاہیں تو کیسے فالو کریں؟ بس یہی 4 اماموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کامیاب شاگرد دیے کہ دن بدن ہر آگے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو ان کا فالو کرنے والے بھی بڑھتے گئے، اور ان کے فقہ پر محنتیں بھی کرتے گئے. اور کون سے اقوال قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، کون سے نے قرآن و حدیث کے اعتبار سے اس کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے، یہ بھی بڑی محنتیں ہوئی. اور کسی موقع پر میں نے کہا تھا کہ یہ 4 فقہ ہیں، یہ 4 شخصوں کی کا فالو نہیں ہے، یہ تو 4 مذاہب ہیں، 4 مکاتب فکر ہیں، 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، اور ہر اسکول آف تھاٹ میں سینکڑوں آدمیوں نے اپنی کوششیں خرچ کی تب جا کر کے کمپلیٹ ہوئے ہیں. تو 4 نہیں تھے، بہت سے مجتہدین تھے، ان تمام مجتہدین کا فالو کرنے والے بھی تھے، لیکن رفتہ رفتہ پھر ان کے فالو کرنے والے باقی نہیں رہے. تو جو یہ رہ گئے جن کی فقہ مکمل ہوئی ان کو منتخب کر لیا گیا، اور باقی جن کے سلسلے منقطع ہو گئے ان کا سلسلہ ختم ہو گیا. آج ان کا کوئی تکلیف کرنا چاہے، ان کے مذہب پر چلنا چاہے، چلنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، ان کے مذہب کو جاننے کی کوئی شکل نہیں. اسی سلسلے میں ایک سوال اور ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 مذاہب ہیں، ان 4 مذاہب میں اگر ان 4 کو ختم کر دیا جائے اور 4 کو ملا کر کے 1 کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب میں نے نیگیٹو میں دیا تھا. اس سوال کو میں مختصر طریقے پر اشارہ کروں گا، اور اس سوال کا جواب سے پہلے ایک بات سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا میں ایک تو حضور کی ذات تھی، اور ایک حضور کے شاگرد صحابہ کرام تھے. مدینہ شریف میں تو حضور کی ذات شریفہ موجود تھی، لیکن مدینہ سے باہر تو صحابہ ہی صحابہ تھے دوسرے شہروں میں. تو وہ دوسرے شہر ہیں، وہاں اگر کوئی نئی صورت پیش آتی تھی تو اس کا حکم کیسے مسلمانوں کو بتایا جائے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے ہو تو اس وقت، اور قرآن میں اگر واضح طور پر نہ ہو تو، حدیث شریف میں سے بتاؤ اور حدیث شریف میں نہ ہو تو پھر خاموش رہو، مدینہ خط لکھو، اور مدینہ سے جواب آئے، حضور کے پاس سے جواب آئے تب جواب بتاؤ. نہیں، یہ شکل نہیں تھی. دیکھو یہ سمجھنے کا مضمون ہے، ابھی حضور دنیا میں موجود ہیں، اس وقت یہ شکل نہیں تھی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا, یمن کا جو ایریا ہے اس کا گورنر بنا کر حضور نے بھیجا, تو حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے دور تک تشریف لے گئے. اس موقع پر حضور نے جو ان سے ہدایات دی تھی یہ پوچھا تھا کہ بما تقضی, تم جاتے رہے ہو گورنر ہو کر, وہاں تمہارے سامنے جو جھگڑے آئیں گے جو معاملات آئیں گے تم فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اقضی بکتاب اللہ, میں قرآن کریم کے مطابق فیصلے کروں گا. حضور نے پوچھا کہ اِلَّمْ تَجِدْ فِي, اگر قرآن کریم میں حکم نہ ملے تو؟ تو انہوں نے کہا کہ اقضی بسنت رسول اللہ, میں حضور کی آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ فِي, اگر میری سنت میں بھی تمہیں حکم نہ ملے تو؟ تو انہوں نے کہا اجتہد رأی ولا آلو, میں اجتہاد کروں گا اور اپنی رائے کو مسئلہ جاننے کے لیے تھکا دوں گا اور ذرا کوتا ہی نہیں کروں گا, اور غور و فکر کر کے قرآن و حدیث میں, جو میرے پاس جو قرآن و حدیث ہے اس میں خوب غور و فکر کر کے اپنی پوری کوشش خرچ کر کے جو میرے اجتہاد میں بات آئے گی اس کے مطابق فیصلہ کر دوں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب و یرضا, اللہ کے لیے ستائش ہے تعریف ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ بات سجائی, اس بات کی توفیق دی جو اللہ کو پسند ہے اور جس سے اللہ راضی ہے. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں موجود ہیں اور جو صحابہ مدینہ سے باہر ہیں دوسری جگہ دور ہیں, ان کے سامنے جو نئے مسائل پیش آئیں گے تو وہ قرآن و حدیث میں اجتہاد کر کے ان کے احکام بتائیں. یہ مضمون اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور سے پہلے جب بھی کوئی رسول دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے تو ہمیشہ مرد مبعوث کیے گئے ہیں, فرشتے کبھی مبعوث نہیں کیے گئے. اگر تم یہ حقیقت نہیں جانتے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یہ حقیقت نہیں جانتے تو جاؤ یہود و نصارہ سے پوچھو کہ جب بھی کوئی دنیا میں رسول آیا تو انسان ہی آئے یا کبھی کوئی فرشتہ بھی آیا؟ اہل کتاب یہود و نصارہ تمہیں بتائیں گے کبھی دنیا کے اندر کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا. بالبینات والزبر, بالبینات والزبر یہ عربی گرامر کے اعتبار سے دو جگہ پر اس کا تعلق جڑ سکتا ہے, وما ارسلنا کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے اور لا تعلمون کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے, کہ ہم نے ہمیشہ مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اور اب تو مرد یہ بھی مرد ہیں, میں بھی مرد ہوں, ہم دونوں ایک جیسے ہیں, یہ میرے پاس رسول بن کر آئے تو یہ مجھے کیسے قائل کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ فرشتہ ہے تو فرشتہ تو چمتکار بتائے گا. چمتکار جانو گجراتی لفظ ہے, گجراتی لفظ ہے چمتکار, یعنی کرامت, ایسے حیرت انگیز واقعات کے جس سے آدمی جو ہے قائل ہو جائے. تو فرشتہ تو ایسے کوڑ کر کے آسمان پہ چلا گیا, نیچے آ گیا تو آدمی کو جک مار کے اس کی بات ماننی. ہمارے سامنے ایک فرشتہ ہے, اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, ہم تو کہا ہم تجھے نہیں مانتے, اس نے کہا نہیں مانتے, میں پھول کر آسمان چلا گیا. تھوڑی دیر میں پھر آ کے بیٹھ گئے تو فوراً ماننی پڑے گی, کیسے نہیں مانو گے اس کی بات. لیکن اب یہ کہ انسان رسول بن کر ہمارے پاس آ گیا اور وہ انسان کہتا ہے کہ میں رسول ہوں, اب یہ میں کیسے مان لوں اس کی بات کہ یہ رسول ہے اور یہ کیسے مجھے منوا دے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم انسانوں کا رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو بالبینات والزبر بھیجتے ہیں, خالی ہاتھ نہیں بھیجتے, اس کے پاس واضح دلائل بھی ہوتے ہیں اور اس کے پاس آسمانی کتاب بھی ہوتی. وہ واضح دلائل, یہی جو واضح دلائل ہیں وہ عملی بھی ہوتے ہیں علمی بھی ہوتے ہیں, وہ جو عملی واضح دلائل ہے وہ معجزات کہلاتے ہیں, جو عملی واضح دلائل ہوتے ہیں وہ معجزات کہلاتے ہیں, اور علمی واضح دلائل ہوتے ہیں وہ دلائل کہلاتے ہیں, اور زبور آسمانی کتابیں ہوتی ہیں. تو وہ انسان رسول بن کر آتا ہے تو لوگوں کو اپنا رسول ہونا اس طریقے سے منواتا ہے کہ وہ عملی واضح دلائل یعنی معجزے بھی پیش کرتا ہے, علمی واضح دلائل بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے, علمی واضح دلائل یعنی ایسی بات ان کے سامنے رکھ دے گا کہ اسے خواہی نہ خواہی ماننی. واضح دلیل کا مطلب یہ کوئی بہت بڑی منطقی فلسفیانہ دلیل نہیں, ذرا سی چٹکلی چٹکلا ذرا سی بات مگر ایسی اپیل کر کے آئے کہ سامنے والے کی اسے ماننی. ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے, ان کا نام ہے حضرت ابو کبیر حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی خدمت میں آئے اسلام لانے سے پہلے، حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں، میری مگر میری تین شرطیں، تو تین شرطیں اگر آپ منظور کریں تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ میں زنا نہیں چھوڑوں گا، زنا تو میری گھٹی میں پڑا ہوا ہے، بچپن سے زنا کرتا آیا ہوں، لہذا زنا نہیں چھوڑوں گا. اور تیسری شرط پتہ نہیں کیا پیش کی تھی، وہ ذہن میں نہیں اس وقت. اب بتاؤ آج ہمارے پاس کوئی مسلمان ہونے کے لیے آئے اور یہ شرطیں پیش کرے تو ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں گیٹ آؤٹ، بس یہاں سے، زنا کرتا رہے گا نماز نہیں پڑے گا، مسلمان کیسا تو. حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے کہا بیٹھو. حضور نے یہ فرمایا کہ تمہاری ماں بہن ہے؟ تو ان کا ہاں رسول اللہ میری بہنیں بھی ہیں. ابھی حضور نے پوچھا کہ اگر تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو تمہیں غصہ آئے گا نہیں؟ تو مرد تھے، انہوں نے کہا قتل کر دوں گا اگر میری ماں بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا. حضور نے فرمایا تم جن عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہنیں ہیں. تو کتنا باریک نقطہ پیش کیا کہ تم جن عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہنیں ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری سمجھ میں آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں، زنا نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا لا خیر فی دین الا صلاۃ فی، اس مذہب میں خیر ہی کیا ہے جس میں نماز نہیں. اسلام قبول کرنے کا فائدہ ہی کیا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا؟ جو ہو وہی رہو. حضور نے فرمایا لا خیر فی دین الا صلاۃ فی، اس دین میں کوئی بھلائی خیر ہے ہی نہیں جس میں نماز نہیں ہے. تو اگر تم اسلام میں آتے ہو اور کہتے میں نماز نہیں پڑھوں گا تو گویا تمہارے مذہب میں، اسلام میں تو نماز ہے مگر تیرے مذہب میں نماز نہیں ہوئی، اور تیرے مذہب میں جب نماز نہیں ہوئی تو اس مذہب میں خیری بھلائی کیا ہے جس میں نماز نہ ہو. انہوں نے دو منٹ سوچا، کہنے لگے یاسر نماز پڑھنے بھی تیار، اور ایمان قبول کیا. صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابو کبیر حضلی رضی اللہ تعالی. تو ایسے ایسے دماغوں کے اندر کانٹا پڑا ہوا، گرا پڑی ہوئی، ایک جملہ حضور ایسا فرماتے کھل جاتا. ہم لمبی جوڑی کتنی تقریر کرے وہ نہیں سمجھ میں آئے گا، نبی ایک ایسی بات کرے گا وہ سمجھ میں آ جائے. تو ایسی واضح دلیلیں لے کر آتے تھے وہ، اور عملی معجزہ بھی دکھاتے تھے. مکہ کے مشہور پہلوان تھے روکانا، مکی زمانے کا قصہ ہے. حضور ایک مرتبہ مکہ سے باہر جنگل میں جا رہے، روکانا بکریاں چرا رہے، تو حضور نے ان سے بات کی اور اسلام کی دعوت دی. تو روکانا نے یہ کہا کہ میں تو تمہاری بات اس وقت مانوں جب تم کشتی میں مجھے پچھاڑ دو. اب وہ مکہ کا مانا ہوا پہلوان، کوئی حضور پہلوان تھوڑے ہی تھے. اس نے کہا میں تمہاری دلیل والی قرآن وران نہیں مانتا، میں تو تمہاری بات اس وقت مانوں جب تم مجھے کشتی میں پچھاڑ دو. حضور نے فرمایا آؤ چل لو. چنانچہ حضور نے اس کے ساتھ کشتی لڑی اور آنکھ جھپکتے اسے چت کر دیا. اب وہ چت ہو گیا، اب وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی فالٹ ہو گیا ہے، دوبارہ کشتی ہونی چاہیے. چنانچہ دوبارہ حضور نے اسے کشتی جلڑی اور پھٹ سے چت. تو کھڑا ہو کر کہنے لگا محمد تم نے مجھ پر جادو کر دیا، ایمان نہیں لایا. پھر اللہ نے یہ توفیق دی ایمان لائے، اور بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے. پہلی مرتبہ تو یہ کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس لیے میں گر پڑا، اور دوسری مرتبہ کہا محمد تم نے مجھ پہ جادو کر دیا. تو یہ عملی معجزہ ہے. حضور کو پہلوان تھوڑے ہی تھے، لیکن اس مکہ کے مانے ہوئے پہلوان کو حضور نے آنکھ جھپکتے چیز کر دیا، یہ عملی معجزہ تھا. تو عملی معجزے بھی اللہ تعالیٰ نبی کو دیتے ہیں، علمی دلیلیں بھی ان کو دیتے ہیں، اور علمی دلیلیں نبیوں کی زیادہ کارگر ہوتی ہیں عملی معجزوں سے. اور آسمانی کتابیں تو بالبینات والزبر، اللہ تعالیٰ جب انسان ہمیشہ مردوں کو رسول بنا کر، یعنی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں، وہ انسان اپنا رسول ہونا لوگوں سے کیسے منواتا ہے؟ اس طرح منواتا ہے کہ وہ رسول بینات والزبر لے کر آتا ہے، اور بینات والزبر کے ذریعے سے منواتا ہے. اور ایک تعلق یہ ہے کہ لا تعلمون کے ساتھ جوڑا جائے، کہ اگر تم بینات اور زبون نہیں جانتے، یعنی آسمانی کتابوں کا علم نہیں رکھتے اور نبیوں کی تعلیمات کا علم نہیں رکھتے، تو جاؤ پیپل آف بکس سے پوچھو. پیپل آف بکس سے جو ہیں وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، نبیوں کے بارے میں ان کے پاس میں نالج ہے، لہذا ان سے جا کر پوچھو کہ ہمیشہ رسول کون آیا. اس کے بعد آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی زمانے گزشتہ کے قاعدے کے مطابق اللہ کی سنت شریفہ کے مطابق اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم اتارا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ کیوں آپ کی طرف اتارا ہے؟ تاکہ اس قرآن کو آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. دیکھو اللہ تعالی چاہتے تو آسمان سے جیسے بارش گرتی ہے ایسے اللہ تعالی چاہتے تو آسمان سے قرآن کریم بھی نازل ہو سکتا. جیسے آسمان سے بارش گرتی ہے بیچ میں کوئی انسان کا واسطہ نہیں ہے, ایسے اللہ چاہتے تو آسمان میں سے ایسا قرآن آ سکتا تھا. پھر ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ وحی قرآن کی حضور پر اتاری اور حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنائی؟ یہ تو بیچ میں ایک شک کی بات پیدا کر دی. یہ شک کی بات پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اللہ نے آسمان سے قرآن ہمارے گھر میں کیوں نہیں اتار دی ہے؟ تو بیچ میں کوئی شک کی بات ہوتی ہی نہیں. جو جواب دیا گیا کہ ایک مصلحت سے ایسا کیا گیا ہے, آسمان سے کتاب تمہارے گھر میں لٹکا دی جاتی تو اسے سمجھاتا کون تمہیں؟ اور ہم نے حضور پر قرآن انسان پر رسول بنا کر کے اس پر قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ لوگوں کو واضح کر کے سمجھائے کہ اللہ کے کلام کا یہ مطلب ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. دیکھو یہاں رکو, یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام میں اتھارٹی صرف قرآن کریم نہیں ہے, قرآن کریم کے ساتھ حدیثیں بھی اتھارٹی ہیں. یہ مسئلہ صاف نکلا, صرف قرآن کریم کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا حدیثوں کو ملائے بغیر, لہذا حدیثیں بھی اتھارٹی ہیں, قرآن اور حدیث مل کر کے دین واضح ہوگا. کوئی بھی مثال لے لو, قرآن کریم میں 31 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے اقیم الصلاح اقیم الصلاح اقیم الصلاح, نماز کا اہتمام کرو نماز کا اہتمام کرو نماز کا اہتمام کرو. لیکن کوئی شخص صرف قرآن کریم پڑھ کر کے اس کو سمجھا نہیں سکتا ہے کہ نماز کا اہتمام کریں کیسے, نماز کہتے کسے اور اس کا اہتمام کیسے کیا جاتا ہے, کوئی نہیں سمجھا سکتا. قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں, ظہر کی 4 رکعتیں, عصر کی 4 رکعتیں, مغرب کی 3 رکعتیں, عشاء کی 4 رکعتیں, قرآن میں کہیں نہیں. پھر وہ پوری رکعت اس طریقے پر پڑھنی ہے, قرآن کریم میں تفصیلات کہیں نہیں ہے. قرآن کریم میں تو بار بار یہ کہا گیا نماز کا اہتمام کرو نماز کا اہتمام کرو نماز کا اہتمام کرو. وہ نماز کا اہتمام کیسے کرنا ہے وہ اللہ نے اپنے رسول کو سمجھا دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ تمام ڈیٹیل اس کی امت کو بتائی جو نماز کے اہتمام میں داخل ہے. مسجدیں قائم کی, یہ مسجدیں قائم کرنا یہ بھی نماز کے اہتمام میں ہے. اگر مسجدیں نہیں ہوں گی مسلمان نماز پابندی سے ریگولر پڑھ نہیں سکتا. اگر مسجدوں کے بغیر لوگ گھروں میں نماز پڑھیں گے گھروں میں نماز پڑھنے والے ریگولر نمازی ہو نہیں سکتے ہیں, کھیڑ بکھیڑ کر دیں گے نمازیں. یہ مسجدیں اور نظام مسجدوں کا بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ لوگ پابندی سے اہتمام کر سکیں نماز کا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر 3 مسلمان بستے ہوں اور وہ مل کر کے اکٹھا ہو کر جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے تو شیطان ان پر غالب آ جائے گا. مسجدیں بنی, مسجدیں بننے کے بعد پھر جماعت کا نظام بنا, جماعت کے نظام بعد ایک امام بنا. امام میں کیا کیا کوالیفائی کیسی اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اس کی خصوصیات وہ بیان کی. پھر ایک اذانوں کا سلسلہ چلا, اذان کی ایک لمبی حدیثیں ہیں کہ جس میں اذان کی ابتدا کی گئی. پھر نماز کی ٹائمنگ کی گئی, اوقات مقرر کیے گئے, پھر نمازوں کی رکعتیں متعین کی گئی, اور اتنی تفصیلات ہیں کہ اقیم الصلاح کو سمجھانے والی حدیثیں 2000 ہیں. 2000 حدیثیں ہیں جو صرف اقیم الصلاح کو سمجھاتی ہیں. وہ 2000 حدیثیں جب تک آپ اکٹھا نہیں کریں گے اقیم الصلاح کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے پر قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا آتو الزکا آتو الزکا آتو الزکا, زکات دو زکات دو زکات دو. کیا چیز ہے زکات؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں. زکات کہتے کسے ہیں؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں. اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟ کچھ نہیں معلوم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری اس کی ڈیٹیل بتائی, اور اونٹوں میں یہ نصاب ہے اتنی زکات ہے، گائے بھینس میں یہ نصاب ہے اتنی زکات ہے، بکریوں میں یہ نصاب ہے اتنی زکات ہے، سونے میں یہ نصاب ہے اتنی زکات ہے، چاندی میں یہ نصاب ہے اتنی زکات ہے، سب ڈیٹیل بتائی. اور 500 حدیثیں ہیں جو آت الزکا کا مطلب بیان کرتی ہیں. وہ 500 حدیثیں جب تک آپ اکٹھا نہیں کریں گے آت الزکا کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکتے. پھر حضور نے کیسے سمجھایا؟ صرف قول ہی سے نہیں سمجھایا، قرآن کریم کو صرف قول ہی سے نہیں سمجھایا، عمل سے سمجھایا. مسجد نبوی میں جب ممبر بنا ہے تو ممبر بننے کے بعد میں حضور نے جو نماز پڑھائی ممبر پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی، یہاں کھڑے ہو کر یا اس اوپر آخری درجے پر کھڑے ہو کر نماز شروع کی. قیام، رکوع، قومہ وہیں ممبر پر. پھر حضور الٹے پاؤں نیچے اتر آتے تھے اور نیچے سجدہ فرماتے تھے، اور سجدہ فرما کر اگلی رکعت میں پھر ممبر پر تشریف لے آتے تھے. ایسی پوری نماز ممبر پر پڑھائی، اور نو سلام پھیرنے کے بعد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح سے نماز پڑھتے دیکھا اس طریقے سے نماز پڑھو. بتاؤ اس نماز میں صحابہ نے سجدے کی جگہ دیکھا ہوگا یا حضور کو دیکھا ہوگا؟ جب حضور ممبر پر نماز پڑھا رہے ہوں گے تو سب صحابہ جو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہاں دیکھا ہوگا؟ سجدے کی جگہ. اگر سجدے کی جگہ دیکھا تو پھر حضور کے وہاں نماز پڑھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ اس نماز میں سارے نمازی حضور کو دیکھ رہے ہیں، سجدے کی جگہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں دیکھ رہے ہیں حضور کو. اب یہ تو اس وقت جب نماز شروع شروع میں سکھائی جا رہی تھی اس وقت کی حدیث تھی. پھر جب صحابہ سیکھ گئے، اب ہر آدمی ممبر پر یوں دیکھتا ہے. آج اگر ممبر پر یوں دیکھنے لگا تو مکروہ ہے. کہ حدیث نہ ہے، حدیث کو تو سمجھنے کے لیے کچھ بھیجے میں چاہیے کچھ. کہ حدیث کس زمانے کی ہے، کن حالات میں ہے، وہ منسوخ ہے یا معمول بہی ہے، یہ بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے. آج ہمارے یہاں ایک مسل ہے، بندر کو ادرک کی ایک پیس مل گیا تھا، ادرک کا پیس مل گیا تھا، تو اس نے سڑک پر دکان لگا دی اور ایک آم میں پنساری ہوں چادر پھیلا کر کے وہ پیس رکھ دی ادرک کی، اور کہا کہ میں پنساری ہوں، میں دوائیں بیچنے والا ہوں، کیمسٹ ہوں. کیوں کہا؟ دیکھو یہ دوا رکھی. تو آج دنیا میں یہ حال ہوگا، ہمارے نوجوان بھائی خاص طور پر کالج میں پڑھنے والے، کہیں کتاب میں دو چار حدیثیں پڑھ دی اور مجتہد بن گئے کہ حدیث میں آئے ہیں. تو حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے، کہ کس زمانے کی حدیث ہے، کن حالات کی ہے، وہ معمول بہا ہے یا منسوخ ہوئی ہے، یہ ساری باتیں جاننی پڑتی ہیں. اس کے لیے عمریں خرچ کرنی پڑتی ہیں، عمریں خرچ کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کے وہ سمجھ میں آتا ہے، اتنا آسان نہیں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آت الزکا کا مطلب سمجھنے کے لیے 500 حدیثیں اس کے ساتھ ملانی پڑیں گی، اور اقیم الصلاح کا مطلب سمجھنے کے لیے 2000 حدیثیں اس کے ساتھ ملانی پڑیں گی، اس کے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دو چیزیں اتھارٹی ہیں، ایک تو اللہ نے جو حضور کی طرف قرآن کریم نازل کیا ہے وہ اتھارٹی ہے، دین کی بنیاد ہے، اور اس قرآن کریم کو جو حضور نے سمجھایا ہے وہ اتھارٹی اور دین کی بنیاد ہے. قرآن نازل ہو گیا تو لٹک کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم خود سمجھ جائیں گے، ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے استاد نے کچھ تھوڑا بہت ہمیں سمجھایا ہو تو اسی راستے پر تو ہم آگے بڑھیں گے. ہمارا کوئی استاد ہی نہیں، ہمارے گھر میں قرآن لٹکا ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے اسے؟ اور دیکھو اب قرآن نازل ہوا حضور پر، اور حضور نے اپنی پوری زندگی قرآن کریم کو سمجھایا، اور حضور کے شاگرد بنے صحابہ، اور حضور نے جس نہج پر سمجھایا صحابہ بھی اسی نہج پر سوچ کر قرآن کریم کو سوچ کر کے قرآن کریم کی باقی تفصیلات صحابہ نے بیان کی. صحابہ نے جب چلے گئے تو ان کے شاگرد تابعین آئے، وہ تابعین کو صحابہ زندگی بھر 100 سال تک ان تابعین کو پڑھاتے رہے، اور 100 سال تک نئے نئے مسائل قرآن میں اور حدیث میں سے کیسے نکالنے ہیں وہ صحابہ نکال نکال کر اپنے شاگردوں کو بتاتے رہے. تو شاگردوں میں ایک ایبیلٹی پیدا ہوئی ہے، جب صحابہ کا دور ختم ہوا تو تابعین نے یہ کام کیا. پھر تابعین 100 سال تک یہ کرتے رہے اور اپنے شاگرد تبع تابعین کو یہ بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، تو ان کا زمانہ چلا گیا تو اگلوں نے کام شروع کیا. یہ سلسلہ بہ سلسلہ آتا ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے. یہ جو لعلہم یتفکرون ہے اسی کا نام اجتہاد ہے. حضور یتفکرون حضور کے لیے نہیں کہا گیا، حضور کے پاس بیان کرنے کے لیے اللہ کے یہاں سے وحی آئے گی، اس وحی سے حضور تو سمجھا دیں گے، لیکن حضور کے بعد جتنا حضور نے سمجھایا وہ تو حدیثیں ہیں. پھر آگے جو صحابہ اپنے ذہن سے سمجھیں گے وہ لعلہم یتفکرون میں ہے، کہ شاید وہ سوچیں اور سوچ کر جو باقی رہ گیا وہ نکالیں. پھر صحابہ کا دور گزر جائے, اگلا دور آئے تو ولعلہم یتفکرون کے لیے بھی ہے, اور یہ ولعلہم یتفکرون قیامت تک چلے گا, یہ ولعلہم یتفکرون قیامت تک چلے گا. آج دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں, اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بیبی ٹیوب بیبی کا کیا حکم ہے, ٹیوب میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کا کیا حکم ہے؟ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے, صحابہ نے کہاں بیان کیا, تابعین نے کہاں بیان کیا, ان کے زمانے میں یہ صورت تھی, ان کو کہاں سے بیان کریں گے؟ آج اس کا حکم ہم بیان کریں گے, ہم کہاں سے بیان کریں گے؟ اسی قرآن و حدیث سے بیان کریں گے. کیسے بیان کریں گے؟ ہم نے اساتذہ سے قرآن و حدیث جس طرح سے پڑھا ہے اس کی روشنی میں سوچ کر بتائیں گے, اور انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اگر غلط بھی ہو گیا تو اللہ کے محروم نہیں رہیں گے. حضور کا ارشاد ہے, اگر مجتہد غلطی کرتا ہے تو ایک ثواب ملتا ہے, اور صحیح حکم بیان کرتا ہے دو ثواب ملتے ہیں. تو اگر ہم سے غلطی بھی ہو جائے گی اللہ کے ثواب پائیں گے, اور صحیح بات پا لی تو دو ثواب پائیں گے. مگر یہ سلسلہ سمجھانے کا آج تک آیا تو ہم آج اجتہاد کر کے ٹیوب بیبی کا حکم بتائیں گے, اور اگر یہ سلسلہ ہی نہیں آیا تو کیسے سوچ کر بتائیں گے؟ غرض لعلہم یتفکرون کا سلسلہ قیامت تک چلے گا, اور جتنی چیزیں پیش آتی رہیں گے سب کے احکام امت بیان کرتی رہے گی. امت میں جو مجتہدین مقید ہیں وہ سب احکام بیان کرتے رہیں گے, اور وہ سب لعلہم یتفکرون میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسی آیت کریمہ کے مطابق حضور کے زمانے میں بھی صحابہ اجتہاد کرتے تھے اور احکام بیان کرتے تھے. حضور کا زمانہ گزر گیا, تابعین کا زمانہ آیا. صحابہ کے زمانے تک امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا, صحابہ کے زمانے تک امت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. صحابہ کے زمانے تک جہاں بھی کوئی صحابی ہے بس وہی اتھارٹی ہے, اسی سے مسلمان مسئلے پوچھتے تھے, جو بتا دے اس پر عمل کرتے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ اصحابی کن نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے, اسٹار جیسی. ایک اسٹار ہوتا ہے نا, قطب ستارہ کہتے ہیں اسے, اسی قطب ستارے کو بیج بنا کر کے اس کے اوپر قطب نما بنتا ہے. تو میرے بھائیو, کوئی ضروری نہیں کہ قطب ستارہ جو ہے اسی کے بیس پر بن سکتا ہے. آسمان میں جتنے اسٹارس ہیں ہر اسٹار کو بیس بنا کر قطب نما بن سکتا ہے. جو پلانٹ ہیں پلانٹ کو نہیں بنا کے, پلانٹ چلتے رہتے ہیں, وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے نہیں, لیکن اسٹارس جتنے ہیں وہ سب ایک جگہ پر اپنے ٹھہرے ہوئے ہیں, اور ان کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال اسٹار جیسی ہے, کسی بھی ستارے کو تم بنیاد بنا کر کے رہنمائی چاہو, ایسٹ کون سا ہے, ویسٹ کون سا ہے, ساؤتھ کون سا ہے, نارتھ کون سا ہے, معلوم کر سکتے ہیں. فلاں جگہ سے کتنا فاصلہ ہے اس کو آپ اسٹارس کو بیس بنا کر کے آپ فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں. آج ہوائی جہاز جو چلتے ہیں, پانی میں کشتیاں چلتی ہیں, وہ قطب نما کو بنیاد بنا کر کے فاصلے طے کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال اسٹارس جیسی ہے, جیسے کوئی بھی ستارہ آدمی پکڑ کر کے اسے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. صحابہ کا بھی یہی حال ہے, ہر صحابی مجتہد مطلق تھا, ہر صحابی مجتہد مطلق تھا, اور جس صحابی سے جو مسئلہ پوچھا گیا وہ مسئلہ اس صحابی بتا دیا, اسے مسلمان عمل کرتے. صحابہ کا دور گزر گیا, تابعین کا دور آیا. تابعین میں امام اعظم تابعی ہے, چھ صحابہ سے ملاقات ہے تو تابعی ہیں. تابعین اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا. اس دور میں پہنچتے پہنچتے مسلمانوں میں ایک خاص اختلاف شروع ہوا. وہ کیا ہوا؟ دو اسکول آف تھاٹ وجود میں آئے. ایک تو وہ علماء تھے جن کے پیش نظر یہ تھا کہ دنیا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. دیکھو اس وقت اسلامی فتوحات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی, اور نئی نئی دنیا وجود میں آ رہی تھی, اور سیویلائزیشنوں کے آپس میں ملنے سے اور تہذیبوں کے ٹکرانے سے نئی نئی شکلیں وجود میں آئی تھی, اور مسلمانوں کے پاس بے حساب دولت آ گئی تھی, تو نئے نئے زندگی گزارنے کے طریقے وجود میں آ رہے تھے. تو ایک علماء کی رائے جماعت یہ تھی کہ وہ اس وقت دین کا اہم کام یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو نئی نئی شکلیں وجود میں آ گئیں ان کے احکام شرعیہ بتایا جائے مسلمانوں کو, اور فیوچر میں جو شکلیں پوسیبل ہیں ان کے پہلے سے ایڈوانس احکام مرتب کر کے رکھ دیے جائیں تاکہ وہ شکلیں پیش آئیں اس سے پہلے کتابوں میں ان کے احکام ہوں. دیکھو آج تو ہم زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کے احکام بیان کرنا. آگے کے احکام کوئی دنیا میں کوئی مفتی نہیں سوچ رہا, آگے کے احکام دنیا کا کوئی مفتی نہیں سوچ رہا, لیکن اس وقت کے بزرگوں نے سوچا تھا کہ آگے جو احکام صورتیں پیش آنی ان کے احکام بھی ایڈوانس مرتب ہو جانے چاہیے. ان کا کام تو فقہ پڑھنا پڑھانا اصل کام یہ تھا, اور جب ضرورت پڑتی تھی تو ضرورت کے وقت حدیث شریف بھی بیان کرتے تھے, اور قرآن شریف تو ہر مسلمان کا بچہ پڑھتا تھا. یہ جو حضرات تھے یہ اہل فقہ کہلاتے تھے, یہ اہل الرائے کہلاتے تھے, اور یہ دوسری جماعت تھی علماء کی, وہ یہ سوچتی تھی کہ قرآن کریم تو محفوظ ہے, لکھ لیا گیا ہے, اور حافظوں کو لاکھوں حافظوں کو یاد ہے, مگر حدیثیں اس زمانے میں لکھی نہیں گئی تھی, زبانی روایتیں چلتی تھی. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو دین کی بنیادی خدمت ہے ان حدیثوں کی حفاظت, لہذا وہ ادھر لگ گئے. یہ جو علماء تھے یہ ان کا اصل کام حدیث پڑھنا پڑھانا تھا, اور حدیث پڑھنے پڑھانے کے ساتھ طالب علم مسئلے پوچھتے تو مسئلے بھی بتاتے, یعنی حدیث پڑھانے کے ساتھ اجتہاد بھی کرتے تھے. یہ اصحاب الحدیث ہیں اور یہ اصحاب الفقہ ہیں, یہ اصحاب الفقہ ہیں, یہ اصحاب الحدیث ہیں, اور یہ اصحاب الحدیث ہونے کے ساتھ مجتہد بھی ہیں, اور یہ اصحاب الفقہ ہونے کے ساتھ محدث بھی ہیں, مگر حدیث پڑھانا ان کا مشغلہ نہیں ہے. ضرورت پڑے گی حدیث بیان کریں گے, اصل کام فقہ ہے, اور ان کا کام حدیث پڑھانا ہے, ضرورت پڑے گی تو مسائل بیان کریں. پھر یہ زمانہ آگے بڑھا تو یہ جو سلسلہ اصحاب الفقہ کا تھا اس سلسلے میں اختلافات نہیں ہوئے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہوئے, پھر ان کے شاگرد امام ابو یوسف امام محمد ہوئے. امام ابو یوسف امام محمد بھی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے درجے کے لوگ تھے, مگر وہ شاگرد ہی بنے رہے اور انہوں نے اپنا اسکول الگ نہیں کیا. پھر ان کے شاگرد آئے, پھر ان کے شاگرد آئے, یہ سلسلہ چلتا رہا. اور دوسرے کوفہ میں بہت سے مجتہدین یہی کام کرتے تھے, ان کا سلسلہ بھی ایک ہو گیا آگے جا کر. اور ادھر جو تھے امام مالک علیہ الرحمہ, یہ جو اصحاب الحدیث ہیں ان کے سب سے سرخیل پہلے جو امام مالک ہیں, امام مالک کے شاگرد امام شافعی آئے, انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کر کے اپنی چادر الگ کی. پھر امام شافعی علیہ الرحمہ کے شاگرد امام احمد آئے, انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کر کے اپنے اجتہادات الگ کیے. تو یہ جو حلقہ ہے یہ تین حصوں میں بٹ گیا. تیسری صدی ختم ہوئی, چوتھی صدی پر آیا تو چوتھی, اگر مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں, اب چوتھی صدی ہوتے ہوتے جو مجتہدین جو نئے نئے مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں, اب مجتہد مطلق کے لیے کوئی چانس نہیں, مگر بہرحال ہو رہے ہیں. تو امت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو مجتہد مطلق کوئی ہو ہی نہیں سکتا, لہذا اب نئے مجتہد مطلق کے تو پیدا ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. لہذا امت میں جتنے اختلافات ہو گئے ہیں بس وہی امت کو روک دیا جائے, آگے زائد اختلافات نہ ہونے دیے. اب جو امت نے جائزہ لیا تو دو تہائی مسلمان امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا فالو کر رہے تھے, اس مکتب فکر کا فالو کر رہے تھے, اور ایک تہائی جو مسلمان رہ گئے وہ ان تین میں بٹے ہوئے تھے. کوئی امام مالک کا فالو کر رہا تھا, کوئی امام شافعی کا فالو کر رہا تھا, کوئی امام احمد کا فالو کر رہا تھا, اور ان چار کے علاوہ کسی اور فقیہ کا فالو کرنے والے دنیا میں رہے ہی نہیں تھے. جب یہ چار مکتب تھے تو اس وقت علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ بس یہی روکو, اب آگے نئے مجتہد ہوئے اور نئی نئی باتیں ہوئی تو امت میں دن بدن اختلافات اور جھگڑے بڑھتے چلے جائیں گے, یہ جتنوں میں تقسیم ہو گئے ہیں بھائی اتنے میں رکو. چنانچہ اس وقت یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ امت یہ چار کا فالو کرتی آ رہی ہے, بس اسی میں رکے, اس سے آگے مزید اختلافات کا شکار نہ ہو. یہ ہے چار میں روکنے کا اور مزید اختلافات کا شکار ہونے سے بچانے کے. چار فقوں کے اندر جو تقلید کو روکی گئی ہے وہ امت میں مزید اختلافات کا شکار ہونے سے امت کو بچانے کے لیے روکا گیا ہے. آج حنفی زیادہ ہیں اور یہ شافعی مالکی حنبلی کم ہیں, وہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مالکی حنبلی اور شافعی یہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے حضرات ہیں, اور ان میں پھر استاد شاگردوں میں اختلافات ہو گئے, اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں, تو وہ بڑا جتھا بڑا رہ گیا ہے, اور یہ جتھا تقسیم تین میں ہو گیا. اب یہاں وہی سوال جو میں نے کیا تھا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے امت کو آگے اختلافات سے روک دیا, بہت اچھا کیا, لیکن یہ جو جتنا ہو گیا ہے اسے بھی ختم کرو. یہ جو چار مکتب فکر ہیں, یہ جو چار تسبیحیں ہیں, انہیں توڑو اور ان کی چار کی ایک تسبیح بناؤ. تو میں نے نیگیٹو میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا کر دے تو واہ 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 کیا کرنا, ہم سو سال کا سجدے شکر ادا کریں اگر کوئی ایسا کر دے, مگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ہے. آج اگر کوئی یہ کوشش کرے گا تو نئی غلطی کرے گا, نیا ایک پنتھ شروع کرے گا, ایک نیا مذہب شروع کرے گا, ایک نیا مکتب فکر شروع کرے گا. یہ چار ختم نہیں ہوں گے, پانچواں وجود میں آ جائے گا. لہذا کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں, اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور وہ جو حدیث شریف ہے, حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوتا جائے گا اور یہود و نصارہ سے بھی زیادہ اختلاف ہو جائے گا, اس حدیث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو اختلافات امت میں ہو گئے وہ اختلافات ریورس نہیں ہوں گے, جو اختلافات ہو گئے وہ چلتے رہیں گے, ان کے فیصلے قیامت میں جا کر ہوں گے. اس لیے اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر یہ چار مذاہب مل کر ایک مذہب بن جائے تو واہ واہ کیا کہنے, مگر یہ کسی کے بس کا نہیں ہے, تو اللہ ہی کر سکتے ہیں. اور کوئی اگر چاہے گا تو وہ چار کو ایک نہیں کر سکے گا, وہ پانچواں کھڑا کرے گا. اس لیے یہ چار مذاہب میں روکا گیا ہے مسلمانوں کو, یہ مزید اختلاف اور انتشار نہ پیدا ہو مسلمانوں میں, اس لیے روکا گیا اس میں. دیکھو یہاں رک کر کے ایک مسئلہ اور واضح کر لینا چاہیے, کلیئر سمجھ لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے اصحاب الحدیث. اصحاب الحدیث تو یہ حضرات ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, یہ وہ ہزاروں آدمی ہیں, یہ سب اصحاب الحدیث ہیں. اور ایک ہے اہل الحدیث, اہل حدیث. اہل حدیث ان سے الگ ہے جماعت, یہ اصحاب الحدیث اور اہل حدیث ایک نہیں ہے. اصحاب الحدیث الگ ہیں, اہل حدیث الگ ہیں. اس مسئلے کو بھی سمجھ لو اچھی طرح سے. بہت سے بھائی ہو سکتا ہے اس مجمع میں اہل حدیث حضرات ہوں, وہ اگر ان کو برا معلوم ہو معاف کریں, لیکن جو حقیقت ہے ان کے بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں, سمجھ جو اسے. اگر آپ کا ذہن قبول کرے تو مانو. وہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ امت میں ایک فرقہ تو وہ ہے کہ جو وہیں رک گیا کہ حجت اتھارٹی صرف قرآن کریم ہے, اس سے نیچے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ فرقہ تو کہلاتا ہے اہل القرآن. ایک دوسرا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, قرآن کے ساتھ حدیثیں بھی حجت ہیں, وہ بھی اتھارٹی ہیں, مگر بس وہ وہیں رک گیا. یہ فرقہ ہے اہل الحدیث. اور یہ جو چار ائمہ ہیں, یہ چار ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن اتھارٹی ہے, حدیثیں اتھارٹی ہیں, اور حدیثوں سے نیچے امت کا اجماع اتھارٹی ہے. اور امت کے اجماع میں خاص طور پر صحابہ کرام کا اجماع یہ اتھارٹی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اجماع یہ اتھارٹی ہے. اور صحابہ کرام میں بھی خلفۂ راشدین کے زمانے میں جو مسئلے تمام صحابہ کے اتفاق سے طے ہوئے ہیں, یہ شریعت میں اتھارٹی ہے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے. ہم سب اہل السنہ والجماعہ ہیں, ان کا یہ عقیدہ ہے. ہمارا نام اہل السنہ کیوں؟ اہل السنہ کہنے سے اہل القرآن سے ہم الگ ہو گئے, کہ ہم سنت کو مانتے ہیں, سنت نبوی کو مانتے ہیں, تو اہل القرآن سے ہمارا امتیاز ہو گیا. اور اہل السنہ والجماعہ, ہم جماعت صحابہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں, تو جماعت صحابہ کے فیصلوں کو مانتے ہیں, یہ اہل الحدیث سے ہمارا امتیاز ہو گیا. تو ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ سنت نبوی کو بھی اتھارٹی مانتے ہیں, اور سنت نبوی کے ساتھ اجماع صحابہ کو بھی اتھارٹی مانتے ہیں. تو دیکھو, صحابہ کا, خلفۂ راشدین کا اجماع اتھارٹی ہے, صحابہ کا اجماع اتھارٹی ہے, اور قیامت تک پوری امت کا اجماع اتھارٹی ہے. دلیل امام شافعی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے الرسالہ. الرسالہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے اجماع کے حجت ہونے پر دلیل پیش کی ہے, قرآن کریم کی یہ آیت, وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومنین کا راستہ ہے, اس راستے کو چھوڑ کر جو دوسرے راستے پر پڑے گا, تو ہم اس کو جی دوسرے راستے پر پڑا اسی راستے پر جانے دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے اسے. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مؤمنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کا فالو کرے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, وہ جس راستے پر پڑ گیا ہے اسی پر پڑا رہنے دیں گے, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ, ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور جہنم برا راستہ ہے. تو یہ مومنین کا راستہ, مومنین کا راستہ کیا چیز ہے؟ مومنین کا راستہ وہی اجماع امت. یہ دلیل امام شافعی علیہ الرحمٰن نے پیش کی ہے ان کی کتاب الرسالہ میں. اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے لن تجتمع امتی علی الضلال، میری ساری امت گمراہی پر متفق ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، لہذا کسی مسئلے میں ساری امت اجماع کر دے تو وہ حجت شرعیہ ہے. اور صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، تمام مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے اچھی. تو قرآن کی یہ آیت، حضور کا یہ ارشاد، حضرت ابن مسعود کا یہ قول، یہ سب تینوں اجماع امت کی دلیل ہیں حجت ہونے کی. تو پوری امت کا اجماع حجت ہے اور صحابہ کا اجماع حجت ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین کا اجماع تو سب سے زیادہ حجت ہے. اور اسی لیے ہمارے یہاں عربی میں جب بچہ شروع کرتا ہے تیسرے چوتھے سال میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں اصول الشاشی، اصول الشاشی یہاں سے شروع ہوتی، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، یہاں سے اصول الشاشی شروع ہوتی، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ والاجماع. جان لو یہ بات کہ اسلام میں اتھارٹی تین چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت اور اجماع. تو یہ اجماع حجت ہے اور اسی وجہ سے ہمارا نام ہے اہل السنہ والجماع. تو وہ حضرات جو قرآن کو تو حجت مانتے ہیں، حدیثوں کو تو حجت مانتے ہیں، لیکن کوئی اجماع امت کو حجت ہی نہیں مانتے، نہ آج کا اجماع، نہ صحابہ کا اجماع، نہ خلفائے راشدین کا اجماع، کوئی اجماع حجت نہیں مانتے، وہ اہل حدیث ہیں. ہمارے ہندوستان میں ایک بڑے وائز ہیں، اب بھی زندہ ہیں، پالن حقانی، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، پالن حقانی نے کتاب لکھی ہے غیر مقلدین کا خلفائے راشدین سے اختلاف، اس کتاب کا نام ہے غیر مقلدین کا خلفائے راشدین سے اختلاف. اور انہوں نے اس کتاب میں وہ تمام مسائل اکٹھا کیے ہیں جو خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ کے اجماع سے طے ہوئے اور یہ اہل حدیث حضرات نہیں مانتے. جو بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں اجماع صحابہ سے طے ہوا مسئلہ، یہ خلفائے حضرات اسے نہیں مانیں گے. تراوی کی 20 رکعت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع صحابہ سے شروع ہوئی، یہ حضرات نہیں مانیں گے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجماع صحابہ سے طے ہوا، یہ حضرات نہیں مانیں گے. جمعہ کی 1 اذان حضرت عثمان کے زمانے میں اجماع صحابہ سے بڑی، یہ حضرات نہیں مانیں گے. تو مجھے تو اصل سمجھانا یہ تھا کہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث یہ ایک نہیں، جو لوگ ان کو ایک سمجھتے ہیں وہ رونگ ہیں. اہل الحدیث یہ ایک فرقہ ہے، اور اصحاب الحدیث وہ حضرات تھے جن کا مشغلہ حدیث پڑھنا تھا اور ساتھ میں اجتہاد کرتے، اور اصحاب الفقہ وہ لوگ تھے جو فقہ کے مسائل مستنبط کرتے تھے اور ضرورت کے وقت حدیثیں بیان کرتے تھے. اصحاب الفقہ میں سب سے بڑے امام اعظم ہیں، جانتے ہیں آپ، اور لوگ کیا کہیں، امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی. سنا ہے کبھی آپ نے امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی؟ اس کی حقیقت کیا ہے جانو، حدیث شریف میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی 17 کتابیں ہیں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی حدیث شریف میں 17 کتابیں ہیں. اور پاکستان میں مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے سے ایک عربی میں کتاب شائع ہوئی ہے، اس کا نام ہے مسانید الامام الاعظم. اس میں ان تمام جو امام اعظم کی وہ 17 مسانید، ان تمام مسانید کے تعارف کرائے ہیں کہ کون کیا، کون سی مسند، اس کا کون راوی ہے، اس میں کتنی حدیثیں ہیں، وہ سارا اس کی ڈیٹیل اور تفصیل ہے اس میں. وہ کتاب چھپی ہوئی ہے عربی میں کراچی سے. تو امام اعظم کی 17 کتابیں ہیں. وہ 17 کتابیں کیسے کہ اصل تو فقہ پڑھاتے تھے، پھر طالب علموں نے درخواست کی کہ حضرت حدیث پڑھائیے، تو حضرت حدیث شروع کرا دیتے، پھر جتنی موقع ہوا اتنی حدیثیں پڑھا لیے، طالب علموں نے لکھ لی. اس وقت کتابیں تو ہوتی نہیں، طالب علم لکھ لیتے تھے، اور طالب علموں نے لکھ لی اور یہ طالب علم رخصت ہو کے اپنے گھر چلے گئے فارغ ہو کر کے. یہ طالب علم جو کتابیں لے گئے، یہ ایک کتاب ہو گئی. پھر نئی کلاس شروع ہوئی، وہ نئی کلاس سال دو سال فقہ پڑھتی تھی، پھر وہ جو فارغ ہوتی تھی وہ درخواست کرتی تھی کہ ہمیں حدیث پڑھا دیجیے، تو ان کو بھی حدیث پڑھاتے تھے، وہ بھی حدیثیں لکھ کر وہ بھی گھر چلے جاتے تھے، یہ دوسری کتاب ہو گئی. یوں 17 کتابیں ہیں امام اعظم کی حدیث شریف میں. تو خیر بات دوسری طرح چلی گئی، میں تو اصل بات یہ عرض کر رہا تھا، وہ 1.5 گھنٹے والی بات بھی بہت دور چلی گئی.
ہوتا ہے بھئی آپ حضرات کہاں رہتے ہیں، ہم کہاں رہتے ہیں، کہاں ملنا ہوگا، پھر پتا زندہ رہیں گے ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، پھر ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، جو موقع مل گیا جو باتیں کہنے کی تو کام ہی آئیں گی انشاءاللہ، سنتے رہو. اور کھانا تو انشاءاللہ ملنا ہے، جانے کا نہیں، جو آئس کریم وہ ضرور ملنی ہے. نہیں پگھلے گی کہتے ہیں، فریج میں رکھ رکھی ہے، فریج میں رکھ رکھی نہیں پگھلے گی. میں اب جلدی ختم کر دوں گا، جو آیتیں میں نے پڑھی تھی اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا. تو اصل جو میں نے سمجھا اس کا خلاصہ کر لو. خلاصہ یہ ہے کہ جو چار مکاتب فکر میں تقلیب کو منحصر کیا ہے، یہ امت کو مزید انتشار سے بچانے کے لیے کیا ہے. اور کوئی اس سے کم کر سکتا ہے تو ہم تو زہر قسمت، کوئی کر کے دکھائے، لیکن یہ بات ممکن نظر نہیں آتی. تو اصل بات میں یہ عرض کر رہا تھا، اصل بات یہ عرض کر رہا تھا، پتا نہیں کہاں سے بات چلی تھی اور کہاں چلی گئی. تو اصل بات یہ کہہ رہا تھا میں کہ جو یہ ولعلہم یتفکرون، یہ ولعلہم یتفکرون یہ آیت کریمہ حجت ہے اجتہاد کے حجت ہونے کی. ولعلہم یتفکرون اسی کا نام اجتہاد ہے، اجتہاد کے کوئی اور اس سے الگ چیز نہیں ہے. تو یہ ولعلہم یتفکرون یہ آیت اور حضور کی وہ حضرت معاذ والی حدیث، یہ دو چیزیں مل کر کے یہ حجت ہے. کیا ہے
گاڑی کس
نے بلا؟ اچھا بتا دو
بھائی، 816 HJ.
یہ ساری بحث چھوڑ دو، جہاں تک گئی اسے چھوڑ دو، پیچھے لوٹ جاؤ. اصل تو میں یہ سمجھا رہا تھا مومن اور کافر کو، اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، اس لیے قرآن میں یہ ہے ہمارے بارے میں کہ مومن وہ ہے جو حضور کی وحی پر ایمان لاتا ہے اور حضور سے پہلے والی تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہے. اور حضور سے پہلے ادھر کی وحیاں اور خود زمانے کے نبی، ان سب کی وحیوں پر ایمان لانا ضروری تھا. تو مومن کہتے ہیں جو رسول پر ایمان لاتا ہے، اور مومن کافر کہتے ہیں جو رسول کو نہیں مانتا ہے. دیکھو اس آیت کریمہ میں یہی کہا گیا ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کیا ہے، مشرکین میں سے جنہوں نے انکار کیا، کس کا انکار کیا؟ حضور کا، دین حق کا. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے انکار کیا، کس کا؟ حضور کا. یہ جو حضور کے رسالت پر ایمان نہیں لا رہے، تو الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ جو حضور پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، دین اسلام جو نیا اسلام نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کو اسلام میں لانے کے لیے کوئی شکل باقی نہیں رہی تھی جب تک حضور کی تشریف آوری قرآن کے ساتھ نہ ہو جائے، وہاں تک ان کے اسلام کی طرف گمراہی سے نکالنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہی تھی. لہذا یہ بات سمجھ لو اچھی طرح سے صاف کہ الذین کفروا اور کافر، یہ ہر اس شخص پر بولا جائے گا جو حضور کی رسالت کو نہیں مانتا، ہر وہ شخص کافر. اہل کتاب بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، کرسچن بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، جوز یہ بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، ہندو یہ بھی رسالت کو نہیں مانتے، مجوسی یہ بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، سکھ یہ بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانتے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب پر کافر کا لفظ اطلاق آئے گا. ہاں ان میں سے جو حضور کی رسالت مان لے اب وہ مومن ہوگی. لہذا ان سب کو کافر کہنا درست ہے. اس کے بعد میں ایک مسئلہ سمجھو، اور بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں، وقت تو برباد ہوگا آپ حضرات کا، لیکن سمجھ لو بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوتے معنی خراب ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ ہمارے معاشرے میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، پاخانہ اور پیشاب، یہ نہایت فصیح لفظ ہیں، لیکن اتنے ہی برے ہو گئے ہیں اب کہ آپ کسی مہذب مجلس میں یہ لفظ بول نہیں سکتے. پاخانہ کیا لفظ ہے؟ پائین خانہ. پاخانہ جو ہے یہ شارٹ ہے پائین خانہ، پائین کے معنی پچھلا حصہ اور خانہ معنی گھر. پرانے زمانے میں لیٹرین جو ہے گھر کے پچھلے حصے میں بنا کرتے تھے، جہاں باڑا اور یارڈ ہوتا تھا پیچھے ادھر بنا کرتے تھے. تو پوچھیں گے کجا رفت؟ کدھر؟ پائین خانہ رفت. وہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ تو کہا گھر کے پچھلے حصے میں گئے ہیں. جو کتنا شاندار لفظ ہے. اور پیشاب یہ کیا ہے؟ پیش آب، آگے پانی. کتنا شاندار لفظ ہے، لیکن اتنا استعمال ہوتا گیا کہ آج لفظ پاخانہ میں سے بدبو آتی ہے.
دیکھو میں اسی طریقے کا ایک دوسرا لفظ بتا سمجھاؤں، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی آپ حضرات سمجھیں گے. اسلامی مملکت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں ذمی کہلاتے ہیں. سنا ہے نا آپ نے لفظ؟ کوئی بھی اسلامی مملکت ہو، مصر ہے، عراق ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سعودیہ ہے، کسی بھی اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم جو رہتا ہے، کوئی بھی غیر مسلم رہتا ہے، اسے نیشنلٹی دے رکھی ہے. صرف ٹیمپریری نہیں رہتا، اسلامی حکومت نے اس غیر مسلم کو اپنے ملک کی نیشنلٹی دے رکھی ہے، تو وہ غیر مسلم فقہ کی اصطلاح میں ذمی کہلاتا ہے. آج اس ذمی لفظ کو ان کے حق میں استعمال کریں تو وہ مائن کرتے ہیں اسے. آج ان غیر مسلموں کے حق میں ہم کہیں تم ذمی ہو تو اسے مائن کرتے ہیں، کہیں ہم دوسرے درجے کے شہری ہو گئے، وہ اسے دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سے گالی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ذمی کہتے ہو تم. حالانکہ یہ لفظ کتنا شاندار تھا اور کہاں سے لیا گیا تھا، یہ لفظ ایک حدیث شریف سے لیا گیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اسلامی مملکت میں اگر کسی غیر مسلم کو رہنے کے لیے شہریت کے حقوق دے دیے جائیں تو لہو ذمت اللہ و ذمت رسولہ، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اسے گارنٹی مل گئی، اللہ کے رسول کی طرف سے اسے گارنٹی مل گئی. فلا تغفر اللہ فی ذمتی، لہذا اللہ کی اس گارنٹی میں روڑا مت اٹکاؤ، رکھنا اندازی مت کرو. جو کتنا بڑا ان کو حیثیت دی گئی کہ اسلامی گورنمنٹ نے ان کی گارنٹی نہیں دی، اللہ نے گارنٹی دے دی ان کو، اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی ان کو. اب کوئی مسلمان انہیں ناجائز غلط طریقے پر پریشان کرتا ہے تو اللہ کی گارنٹی میں رکھنا اندازی کرتا ہے. یہ لہو ذمت اللہ و ذمت رسول، یہاں سے ذمہ سے ذمی لفظ بنایا گیا. کتنا شاندار لفظ تھا، لیکن وہ استعمال ہوتے 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 اسے وہ برا سمجھتے. پھر اسی طریقے پر اسلامی مملکت میں جو ذمی رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، ان سے ایک رقم لی جاتی ہے سالانہ، جس کو جزیہ کہتے ہیں. یہ جزیہ، یہ بھی بہت شاندار لفظ تھا جسے اب یہ گالی سمجھنے لگ گئے لوگ. جزیہ تھا بدل، جزا یجزی کے معنی بدلہ دینا، جزیہ تم کے معنی بدلہ، ان سے ایک بدلہ لیا جاتا تھا. یہ جزیہ اور یہ ذمی، یہ کیا تھے؟ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، اس کی ہر چیز الگ ہے. اسلام کی آفس ٹائم، مارکیٹ ٹائم الگ ہے. آفس ٹائم اور مارکیٹ ٹائم اسلام کا بالکل الگ ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے لیے پریشانیاں کہاں کھڑی ہو گئی کہ ہم غیر مسلموں کے مارکیٹ ٹائم میں، جاب ٹائم میں، آفس ٹائم میں رہتے ہیں اور ہماری نمازوں کا ٹائم اسے ٹکراتا ہے. تب ایک مسلمان ہے بےچارا جاب بھی کر رہا ہے اور اثر کی نماز کا وقت آ گیا، اب جاب چھوڑتا ہے تو بہت غصے ہوتا ہے، اثر کی نماز چھوڑتا ہے تو اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں. یہ ساری پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ دو متضاد چیزیں اکٹھا ہوئی ہیں. اسلام کا جو مارکیٹ ٹائم آفیشیل ٹائم ہے، اس میں نمازوں کا کوئی ٹکراؤ ہی نہیں، ایک لمبا موضوع ہے. اور اسلام کا جو آفس ٹائم اور مارکیٹ ٹائم ہے وہ سعودیہ میں اب بھی چل رہا ہے. سعودیہ میں جو ٹائمنگ ہے آفس ٹائم اور مارکیٹ ٹائم، وہ اسلامی ٹائم چلتا ہے اور وہاں نمازوں کا کوئی تعارض نہیں ہے کاروبار سے. اسی طریقے پر ہر حکومت کے لیے فنڈنگ ضروری ہے، فنڈنگ کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی. فنڈنگ کیسے کی جائے گی ملک میں سے؟ آج کی دنیا جو ہے طرح طرح کے ٹیکسوں سے کرتی ہے، انکم ٹیکس ہے اور سیل ٹیکس ہے اور ہاؤس ٹیکس ہے اور ویلتھ ٹیکس ہے اور لنگی ٹیکس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس ہے. اسلام میں ٹیکسز نہیں ہے، اسلام میں ٹیکسز تو نہیں، مگر اسلامی حکومت بھی تو چلانی ہے، اس کو بھی تو فنڈنگ کرنی ہے. تو اسلام کی فنڈنگ کیسے ہوگی، یعنی بیت المال کیسے اکٹھا ہوگا؟ فنڈنگ ہے، اسے تین مدات چاہیے، فنڈ کو تین مدوں میں اسے تقسیم کرنا پڑتا ہے. ایک حصہ تو اسے ملک کے ڈیولپ پر خرچ کرنا پڑتا ہے، ملکوں کو بہرحال ترقی دینی ہے، تو ایک حصہ اسے ملک کے ڈیولپ پر خرچ کرنا پڑتا ہے، ایک حصہ اسے ملک کے ڈیفنس پر خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ایک ویلفیئر پر خرچ کرنا پڑتا ہے، ملک میں غریب اور نادار بھی. تو اسے فنڈنگ کرنی ہے، اور فنڈنگ کر کے اسے تین حصوں میں کرنا ہے، اور تین حصوں میں سے ایک جائے گا ڈیولپ پر جائے گا، ایک ڈیفنس پر جائے گا، اور ایک ویلفیئر پر جائے گا. تو یہ جو ویلفیئر والا فنڈ ہے، اس ویلفیئر والے فنڈ کے لیے اسلام نے یہ زکات اور صدقہ فطر اور یہ سب ویلفیئر والے فنڈ کے لیے رکھے ہیں. اب زکات اور صدقہ فطر جو ہیں وہ تو رقم میں آئیں گی, وہ تو مسلمان غریبوں پر جائیں گی, مسلمان بیوائیں ہیں, مسلمان یتیم ہیں, مسلمان غریب ہیں, ان پر جائیں گی. اور ہمارے ملک میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں ان میں بھی تو بہرحال بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, غریب ہیں, ان کو ہم کیسے ویلفیئر کیسے پہنچائیں, کہاں سے لا کر پہنچائیں گے؟ ہمارے پاس جو فنڈنگ ہے اس فنڈنگ کے تو مسلمانوں کے لیے, تو کیا یہ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں یہ سب بھوکے مریں گے؟ نہیں, بھوکا کوئی نہیں مرے گا. اسلامی مملکت میں مملکت کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہری کو اس کے روزی روٹی پہنچائی جائے گی, لہذا اس کی فنڈنگ کہاں سے کی جائے گی؟ ان کی فنڈنگ ان کے مالداروں سے لی جائے گی. یہ جو ہے مسلمانوں کے مالدار سے زکات و صدقہ فطر لیا جاتا ہے, یہ ان کے آدمیوں سے جو رقمیں لی جاتی وہ جزیہ ہیں. اور لی کس سے جائے گی؟ ہر اس بالغ سے لی جائے گی جو کام کر سکتا ہے, بوڑھے سے نہیں لی جائے گی. عورت کسی عورت سے نہیں لیا جائے گا, کسی عورت سے نہیں لیا جائے گا, بوڑھے سے نہیں لیا جائے گا, مذہبی آدمی سے نہیں لیا جائے گا, کسی ڈیزیبل سے نہیں لیا جائے گا. صرف توانا تندرست, چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو, لیکن وہ کام کرتا ہے, اس سے لیا جائے گا. اور معمولی معمولی رقمیں ہیں, اس کی پوری تفصیل ہے, وہ رقمیں اسے لی جائے گی. یہ جو رقم آئے گی اس کو پھر تین حصوں میں بانٹیں گے, اس میں سے ایک تہائی تو ڈیولپر جائے گا ملک کے, ایک ڈیفنس پر جائے گا, اور ایک اس کا پارٹ بنے گا وہ ان کے غریبوں پر جائے گا. ان کا جو ویلفیئر ہے تو ان کی ویلفیئر انہیں سے رقمیں لے کر ادھر لوٹانی ہے ہمیں. تو یہ پورا اسلامی فنڈنگ کا ایک نظام ہے, مگر اس کے لیے جو جزیہ لفظ ہے وہ جزیہ لفظ کو اتنا برا ماننے لگ گئے کہ گالی سمجھتے ہیں. تو ذمی کہو تو وہ غصے ہو جائیں, جزیہ کہو تو غصے ہو جائیں, حالانکہ یہ لفظ اپنی اصل بناوٹ سے بہت شاندار لفظ تھے. لہذا ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے, لفظ بدل دو, یہ لفظ تمہیں پسند نہیں ہے, چلو ہم ذمی نہیں کہتے, کچھ اور اچھا لفظ تمہیں پسند ہے, تمہیں بتاؤ کیا لفظ استعمال کریں. جزیہ تمہیں پسند نہیں, تم بتاؤ, جو ہم تو فنڈنگ کر رہے ہیں اس میں تمہیں بھی تو شیئرنگ کرنی ہے, لہذا تمہاری جو رقمیں آ رہی ہیں ان رقموں کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کریں, تم بتاؤ, وہی لفظ استعمال کر لیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ذمی یا جزیہ ہی لفظ استعمال کریں. تو میں اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ بعض لفظ اپنی اصل بناوٹ کے اعتبار سے شاندار لفظ ہوتے ہیں, لیکن استعمال ہوتے ہوتے وہ گالی بن جاتے ہیں اور برے لگتے ہیں. کافر لفظ بھی ایسا ہی ہو گیا. ہندوستان میں کسی ہندو سے کہو غیر مسلم تو مائنڈ نہیں کرے گا. ہندو صاحب کہیں گے بھی تو غیر مسلم ہے تو کوئی برا نہیں مانے, اور یہ کہو کہ کافر ہے تو غصہ آئے گا, ہندو کو غصہ آئے گا مجھے کافر کا. حالانکہ غیر مسلم اور کافر ایک ہی معنی میں دو لفظ ہیں, مگر غیر مسلم لفظ سننے کے لیے وہ تیار ہے, کافر لفظ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب نہیں ہے تیار تو ہمیں گالی دینے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ قرآن کریم نے تو ہمیں یہ ہدایت دی ہے, ولا تسبوا الذین یدعون مع اللہ الہاً آخر فیسبوا اللہ عدواً بغیر علم. اللہ نے یہ فرمایا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے معبودوں کو برا بلا مت کہو. تم ان کے معبودوں کو برا بلا کہو گے وہ اللہ کو برا بلا کہیں گے, ری ایکشن ہوگا. تو معلوم ہوا کہ انہیں چرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کے معبودان باطل ہیں, ہمیں ان کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خامخواہ ان کو گالیاں دے کر کے ہم اپنے اللہ کو کیوں گالیاں دلوائیں؟ تو اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا لفظ اسے برا وہ مانتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم تسبیح پڑھیں کافر 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 کافر. ایسی تسبیح پڑھنا کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسا لفظ وہ ناپسند کرتے ہیں, وہ لفظ نہیں استعمال کیا جائے, دوسرا استعمال کیا جائے. لیکن مسئلہ کلیئر رہ جانا چاہیے, واضح رہنا چاہیے کہ کافر لفظ جو ہے قرآن کریم نے ہر اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جو حضور کی رسالت کو نہیں مانتا, چاہے وہ پیپل آف بکس ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ پارسی ہوں, چاہے کوئی ہوں, جو حضور کی رسالت کو آج نہیں مانے گا ان کے لیے قرآن کریم نے کافر لفظ استعمال کیا ہے. یہ شروع کا ایک مسئلہ میں نے بیان کیا, اس سے آگے جو اصل میں نے جو آیتیں منتخب کی تھی وہ تو اس مناسبت سے منتخب کی تھی کہ آج قرآن کریم ختم ہوا تھا, اور ان آیتوں میں قرآن کریم کی اہمیت بیان کی ہے کہ لوگ گمراہی کے دلدل میں اتنے پھنس چکے ہیں کہ سب سے بڑے رسول تشریف لا کر کے قرآن لا کر پڑھ کر انہیں جب تک نہیں سنائیں گے لوگ گمراہی کے دلدل سے نہیں نکلیں گے. تو قرآن کریم کی اہمیت مجھے سمجھانی تھی, مگر بہت وقت ہو گیا ہے, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا بہت وقت میں نے برباد کیا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات نے سنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا الہ العالمین یہ ماہ مبارک گزر گیا، یا اللہ جو کچھ ہم نے اس میں کیا ہے ٹوٹا پھوٹا اسے قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے آگے کی زندگیوں کو راہ راست پر مضبوط فرما، اور اے اللہ ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنا. یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی خاص طور پر حفاظت فرما، اور اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ سب جگہ ایمان اور اسلام اور اعمال کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ سب مسلمانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اسلام پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کے لیے اسباب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ مدارس قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ مدارس کا خوب خوب تعاون کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ تیرے دین کے قلعے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کی، ان کی آبیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو، زکاتوں کو، خیراتوں کو قبول فرما، اور ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.